الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، 17ویں پارے میں سورہ حج کی آیت نمبر 8, 9 اور 10 کے متعلق بات ہو رہی تھی، اور پچھلی صدی میں جن لوگوں نے اللہ کے دین کے نام پہ اس امت کو جان بوجھ کے یا انجانے میں تباہی کی بھینٹ چڑھایا، اور سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے دین اور دنیا کو نقصان پہنچایا، اس کی دو مثالیں آپ سے عرض کی تھیں، اور ان شخصیات کی ذاتی زندگی سے بحث نہیں ہے، وہ اچھے تھے برے تھے، ان کے بارے میں اب تو زیادہ محتاط بات کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے ہاں پہنچ گئے اور ان کے نظریات کے بارے میں بالکل صاف اور دو ٹوک بات آپ کے سامنے رکھی، ان کی کتابوں سے انہیں کے حوالے دیے، آپ ان کتابوں کو کھولیے دیکھیے، اور اگر آپ کو اطمینان ہو جائے کے حوالے سب درست ہیں اور ان لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں مسلمان معاشرے کو یہ تعلیم دی، اور یہ وہ مسلمان معاشرہ تھا جس میں قوم کے عمائدین اور قوم کے بڑے لوگ کم سے کم پڑھے لکھے تھے، اگرچہ وہ کل مسلمان آبادی کا 1% بھی نہیں بنتے تھے، مگر اس وقت بڑے لوگ لکھے پڑھے ہوا کرتے تھے، وہ ان کتابوں سے متاثر ہوئے، عہدے اور حکمرانیاں ان کے ہاتھ میں گئیں، اور انہوں نے اس ذہن کے مطابق عوام میں لا دینیت پھیلائی۔ ان دو مثالوں کے علاوہ بھی آپ کو اس معاشرے میں اب بھی ایسے گمراہ کن لوگ مل جائیں گے جو محض جذبات کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ مسائل کو حل کریں، اور بغیر اپنی تربیت کرائے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ پوری قوم کی تربیت پہ لگ جائیں اور صالح ہوئے بغیر مصلح بن جائیں اور اپنی اصلاح تو ہوئی نہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پورے معاشرے کی اصلاح کریں۔ ایسے بہت سے لوگ جو اپنے زوم میں قیادت کا مادہ اور قیادت کا منصب اپنے لیے تجویز کرتے ہیں، حقیقت میں نااہل ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہر دور میں جب ایسے لوگ موجود ہیں تو انسان آخر کس کی مانے، کس کی سنے، اور کیسے اسے پتا چلے کہ یہ آدمی اللہ کے بارے میں جو گفتگو کرتا ہے یہ علم اور ہدایت اور کتاب منیر پر مبنی ہے، یا اس انسان کے پس پشت کچھ اور اغراض ہیں اور ان اغراض پر اس تعلیم کی کوئی خوبصورت چادر اس نے اوڑھا دی ہے۔ ان سب چیزوں میں فرق کیسے کیا جائے؟ آج کی نئی نسل کا اور مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اتنے فرقے ہیں، اتنی چیزیں ہیں، آدمی آخر جائے تو کہاں جائے، ہدایت کی راہ کہاں سے پائے، اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ناقص اور کامل میں کوئی امتیاز بظاہر نظر نہیں آتا، اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے دونوں میں سے کس کی پیروی کرنی ہے، اور بقول غالب کے، اور انہوں نے اپنے ایک شعر میں جو بات کہی وہ گویا کہ زمانہ آ گیا ہے، یا وہ ماحول اور وہ جگہ آ گئی ہے کہ برو شش جہت در آئینہ باز ہے، برو شش جہت در آئینہ باز ہے، یا امتیاز ناقص و کامل نہیں رہا۔ تو ناقص اور کامل کا گویا کہ امتیاز مٹ گیا ہے، اور آدمی پریشان ہے کہ ہدایت کے لیے جائے کہاں۔ تو کچھ باتیں ہیں جو اس سلسلے میں اس آیت کریمہ کے ضمن میں آپ سے عرض کرنا ہے، اور وہ باتیں ایسی ہیں کہ امید ہے انشاءاللہ اگر غور سے سن لی جائیں اور آدمی ان پر عمل کرتا رہے تو اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا. اور اگر یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا تو اس سے کم تر بات پہ آ جاتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ انسان بس زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انسان جب بھی اللہ کے دین کے معاملے میں کسی پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہے, اور وہ چاہے کہ زندگی میں منسلک رہے, کہیں نہ کہیں اس کا تعلق قائم رہے, دین میں کہیں سے رہنمائی حاصل کرتا رہے, تو اسے سب سے پہلی بات جو کرنی چاہیے وہ اللہ سے مانگنا ہے. آپ دیکھیے اس دنیا میں جتنے بھی بڑے کام ہوئے ہیں کوئی ایک فرد واحد ایسا نہیں ہے جس کے متعلق کہا جائے کہ اس نے یہ سارا کام کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کس میں خصوصیات ہوں گی, لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ساتھ ملے اور نبوت جمع خلافت راشدہ پھر جا کر اسلام کمپلیٹ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ کی نبوت کے دعوے کے بعد آپ کے ساتھ ملے, مگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے مسلمانوں کی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ بیت اللہ میں آ کر نماز تک ادا کر سکتے. اور جس دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں, مسلمان آئے اور انہوں نے بیت اللہ میں نماز پڑھی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول, جب ہم حق پر ہیں تو ہم چھپ کے اللہ کی عبادت کیوں کریں, کھلے بندوں سے نہ کریں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے مسلمانوں کو نکالا اور نماز پڑھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے نماز ادا کی. تو کوئی آدمی بھی اگر اس خوش فہمی میں ہو کہ وہ اکیلا ہی ساری دنیا کے کام کر لے گا, نہیں کر سکتا. ہاں یہ الگ بات ہے, نصیب کی بات ہے, حالات کی بات ہے کہ اللہ تعالی ہر زمانے میں لیڈرز مسلمانوں میں اب تک ایک سے ایک اچھا بھیجتا رہا, لیکن اللہ کو خود ہی منظور نہیں ہے کہ یہ قوم اس کے حالات بدلیں. اس لیے بہتر سے بہتر صلاحیتوں والا انسان بھی جب ان ممالک میں پیدا ہوا مشرق کے ممالک میں, تو اس کی صلاحیتیں بیچارے کی اپنی جگہ پر تو قائم تھی, لیکن وہ کس زمین پر محنت کرتا؟ وہ بارش برستی تو آخر کس طرح کس چیز سے برستی؟ وہ برسی اور وہ بارش ایسی تھی جو پہاڑوں پہ برسی ہے اور زمین نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. تو اس لیے اکیلا آدمی کام نہیں کیا کرتا, ٹیم ورک ہوتا ہے, اجتماعی کام ہوتا ہے, لوگ اس کے دست و بازو بنتے ہیں, پھر جا کر کہیں ترقی یا عروج کی آنکھ کھلتی ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہو یا آپ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کریں, کوئی ایسی صورت ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں کو صحیح معنی میکنگ لگا دے, اس کے لیے لا محالہ آپ کو دین کے معاملے میں کہیں نہ کہیں اعتبار تو کرنا ہے. اب جہاں اعتبار کرنا ہے, کل کو پتا چلے کہ وہ بھی اسی آیت کا مصداق تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدم ولا کتاب منیر, یہ اسی آدمی کی برائیاں بیان کی گئی ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ سوچیں گے کہ عمر برباد کر دی, وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا, خواب تھا جو کچھ کے دیکھا اور جو بھی سنا افسانہ تھا. اس سانحے سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے پورے اخلاص سے یہ عرض کرتا رہے کہ پروردگار جتنے بھی لوگ اس زمانے میں دین کی رہنمائی اور قیادت کر رہے ہیں, تو ان سب کو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا, اور اے میرے رب ان میں سے جو تیرا سب سے اچھا بندہ ہے اور تیرا مقرب ہے اور جس کے ساتھ رہ کے مجھے تیری رضا اور معرفت نصیب ہو سکتی ہے, اللہ اس انسان کے ساتھ جوڑ دے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا رہے کہ اللہ ان سارے فرقہ واریت اور اختلاف میں جہاں پر حق ہے میرے پروردگار مجھے وہاں لے جا. یہ تو ایسی دعائیں ہیں جو ہم اپنی زبان میں مانگتے ہیں. آپ دیکھیے کیا یہ پرابلم آج ہمیں ہی ہے کہ امت میں ہمیشہ پیش آتی رہی ہے. ہم جو اٹھ اٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی کس مولوی کا ساتھ دیں, کس کا اسلام نافذ کریں, یہ تو مولوی صاحبان ہی آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو ہم آپ سے پوچھنے کی ہمت و جسارت کر سکتے ہیں کہ یہ ماشاء اللہ اتنا مشکل مرحلہ آپ ہی کو پیش آیا ہے یا لوگوں کو پہلے بھی پیش آتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا انہیں یہ مرحلہ پیش نہیں آیا تھا؟ ایک طرف صدیوں کا قدیم مذہب یہودیت, اور پڑھے لکھے یہودی روگ چھایا ہوا تھا ان کا, اور عربوں کے معاشرے پہ اگر کسی میں کی سیادت اور قیادت علم کے اعتبار سے مانی جاتی تھی تو یہ یہودی تھے. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور یہ چیزیں جب زیادہ ہوئی تو یہ قریش کے مشرکین فیصلہ کن بات کرنے کے لیے مدینہ منورہ گئے اور یہودیوں سے جا کے پوچھا کہ تم بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, کیا واقعی یہ سچ ہے؟ اور ان ظالموں نے حق کو چھپایا اور اہل مکہ کو انہوں نے گمراہ کیا, اور قریب تھا کہ اہل مکہ کچھ نہ کچھ تو مان جاتے اگر یہ یہودی اپنا ووٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کاسٹ کر دیتے, اپنا وزن اس پلڑے میں ڈال دیتے. مشرکین مکہ نے جب پوچھا کہ من ہوا اہدا سبیلا, ہم زیادہ صحیح راہ پر ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ پر ہیں, تو یہودیوں نے کہا مدینہ منورہ میں کہ تم زیادہ صحیح راہ پر ہو. ہجرت اس وقت ہوئی نہیں تھی, یثرب کی بستی کہلاتی تھی. اللہ نے اس پر جس قدر شدید غصے کا اظہار فرمایا ہے سورہ النساء پڑھ لیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یہودیوں سے بڑا ظالم کون ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ سچائی کی بات بتانا تو انہوں نے مشرکین کے مذہب کو سچا بتایا اور توحید کو جھٹلا دیا. اللہ تعالیٰ نے خوب خبر لیا ہے سورہ النساء میں. دوسری طرف عیسائی تھے, نجران یمن عیسائیوں سے بھرا پڑا تھا. تیسری طرف بیت اللہ تھا, خدا کا گھر تھا, اس پہ قبضہ کیے ہوئے لوگ تھے. اور چوتھی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اس وقت جو لوگ تھے یہ سعد اور معاذ اور عمر اور عثمان اور یہ عمار بن یاسر, یہ 17-17, 20-20, 22-22 برس کے لڑکے رضی اللہ عنہم, ان کی عمریں زیادہ نہیں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 40-40 سال زندہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت بھی ان کی عمریں 20 برس کی تھیں, ایسے بھی ہیں, اور 30-30 برس زندہ رہے ہیں. تو یہ لڑکے تھے, انہیں نہیں نظر آیا تھا, ان کے ذہن میں نہیں سوال اٹھتا تھا کہ ایک طرف خدا کا گھر ہے, بیت اللہ پر قبضہ کیے ہوئے ہیں, یہ لوگ ہیں, یہ کہتے ہیں شرک اور بت پرستی سچا مذہب ہے, دوسری طرف یہودی کہتے ہیں سچا مذہب ہے, تیسری طرف عیسائی کہتے ہیں, اور چوتھا ایک آدمی ہمارے شہر میں اٹھ کے اب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, اس کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں, پتھر پڑتے ہیں, ان پر ظلم ہوتا ہے, اس کے باوجود یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں, اور ان کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. اگر یہ خدا کے اتنے ہی سچے اور مقرب ہیں تو خدا ان کی کیوں نہیں آخر مدد کرتا, خدا اپنے گھر کو مشرکوں سے کیوں نہیں پاک کرتا؟ یہ سوال ان کے دماغ میں, ان کے ذہن میں نہیں آتے تھے. اس لیے مذہب کی زمین اتنی زرخیز ہے کہ اس میں ہر زمانے میں فرقے بنتے رہے ہیں, بٹتے رہے ہیں, ابھرتے رہے ہیں. ہم کوئی نئی دعوت اور نئے چوراہے پر نہیں کھڑے, دنیا ہمیشہ اس چوراہے پہ ہوتی ہے. آپ اس ملک کی بات کرتے ہیں کہ یہاں فرقہ واریت ہے, کہ کس فرقے میں جائیں, آپ انٹرنیشنل لیول پہ چلے جائیں, یورپ اور امریکہ کا, آسٹریلیا کا سفر کیجئے, وہاں پہنچ کر اگر کوئی عیسائی آپ کو مل جائے اور وہ عیسائیت کی دعوت دے تو پھر یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اسلام سچا ہے یا عیسائیت سچی ہے یا یہودیت سچی ہے. پھر ہم اس کنویں سے باہر آخر کیوں نہیں نکلتے؟ اس لیے یہ سوال ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ کون سا مذہب سچا ہے. ولیعاذ باللہ, کوئی یہودیت کو سچا سمجھ کے اس پہ چل پڑا, کوئی عیسائیت کو, اور خوش قسمتی سے کوئی مسلمان ہوا, تو اب مسلمان ہونے کے بعد کہے کہ کون سا فرقہ سچا ہے. تو اسی طرح عیسائی یہودی ہونے کے بعد بھی دوسرے سوچنا ہے کہ کون سا فرقہ سچا ہے. عیسائیوں میں 200 سے زیادہ فرقے اب بھی پائے جاتے ہیں. یورپ، امریکہ، آسٹریلیا میں آپ جا کر چرچ دیکھیں تو اتنے چرچ ہیں، ہر فرقے کا الگ الگ ہے. لڑتے اس لیے نہیں ہے کہ ایک کو دوسرے کے چرچ پہ قبضہ نہیں کرنا ہوتا. یہی وہاں حالت ہے، یہی یہودیت کی حالت ہے، یہی اسلام مسلمانوں میں اب حالت ہے. تو سوال تو کوئی نیا نہیں ہے. پھر آدمی جائے کہاں، کرے کیا؟ اس لیے سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے مانگے، صاف کھلے لفظوں میں عرض کرے کہ مجھے آپ تک پہنچنا ہے، آپ کی معرفت اور آپ کی محبت چاہیے، میری رہنمائی کریں میں کہاں جاؤں. ایسے نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ اس کی رہنمائی نہ کرے. قرآن میں نہیں آیا فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. بندہ ہدایت کی طلب میں اسے یاد کرتا ہے اور وہ جواب میں گمراہی بھیج دے، یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ آپ بارش مانگ رہے تھے، اس نے آگ برسا دی. علیہ باللہ ایسے نہیں ہوتا. اللہ سے جو مانگتا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ سے جو مانگ رہا ہے یہ خود خدا ہی نے اس کو توفیق دی ہے، تو ہی تو مانگ رہا ہے. اب اس مسئلے کو اور طرح سوچیں، آپ ہدایت مانگتے ہیں سچے دل سے، یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں نا، دعا مانگنا نیکی کا کام ہے، اور اللہ نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 گنا 10 ٹائمز آپ سے بڑھ کر یہ چاہتا ہے کہ آپ ہدایت پر رہیں. وہ تو ایسا مہربان، ایسی محبت کرنے والی ذات ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ سے مانگو کہ پروردگار تیری مخلوق میں اختلاف ہے ان لوگوں میں، مجھے صحیح راہ پر رکھ. اور کیا کہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ سارے الفاظ ہمارے آپ کے ہیں. سب سے زیادہ اچھی بات انہوں نے فرما دی، اور انہوں نے دیکھیے اس کا بھی حل بتا دیا. حدیث میں آیا ہے، مسلم کی روایت میں، سنن اربع میں کم و بیش الفاظ کے ساتھ یہ روایت آئی ہے، یعنی یہ دعا کے الفاظ کہیں کہیں کچھ اور ہیں لیکن تقریباً ایک جیسے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھتے تھے تو تہجد میں دعا مانگتے تھے، یہ عرض کرتے تھے کہ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اے اللہ رب جبرائیل جو جبریل کے، جبریل امین کے رب ہیں، و میکائیل اور اللہ میکائیل کا پروردگار، و اسرافیل اور اسرافیل کا پروردگار. اسرائیل کا نام نہیں لیا، 3 فرشتوں کا نام لیا، کیونکہ اسرائیل علیہ السلام موت کے ساتھ وابستہ ہے نا، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی حاصل کرنی ہے، اللہ سے زندگی کی دعا آگے مانگنی ہے، تر و تازگی کی، شادابی کی دعا مانگنی ہے. اللہ نے اس لیے، اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ جو الہام فرمائے، اس میں موت کی کسی بات کا ذکر نہیں، جبریل امین کا ذکر، ان وہ وحی کے فرشتے ہیں، میکائیل کا ذکر وہ بادلوں اور بارشوں کے ساتھ، اور اسرافیل علیہ السلام کا ذکر کہ ان کے سور پھونکنے سے پوری دنیا تباہ ہوگی لیکن پھر انہی کے سور پھونکنے سے اٹھ کھڑی ہوگی. تو تینوں فرشتوں کے واسطے سے فرمایا کہ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والے، آسمانوں کو اور زمین کو، عالم الغیب والشہادتی، اے اللہ جو ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، ہر کھلی ہوئی چیز کو جانتا ہے، یہ کھلی اور چھپی چیزیں ہمارے لیے ہیں، تیرے لیے ساری چیزیں میرے پروردگار کھلی ہیں، انت تحکم بین عبادک فی ما کانوا فیہ یختلفون، اللہ آپ ہی قیامت کے دن فیصلہ کریں گے جس میں آج تیری دنیا اختلاف کر رہی ہے، فیصلہ تو ہی فرمائے گا. ایک طرف یہودی میرے زمانے میں دعوت دے رہے ہیں، ایک طرف میں خود ہوں جسے تو نے اپنی نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز فرمایا ہے، ختم نبوت کا مقام دیا ہے، دوسری طرف، تیسری طرف دیکھ پروردگار یہ عیسائی ہیں، چوتھی طرف یہ مشرکین مکہ ہیں، اللہ قیامت میں ہم میں سے کون حق پر ہے؟ آپ ہی یقیناً فیصلہ فرمائیں گے. اہدنی لمختلف فیہ من الحق باذنک، اللہ ان اختلاف کے دینوں میں، ان ادیان باطلہ اور حق کے دین میں، اللہ ان اختلافی باتوں میں اپنے حکم سے مجھے صحیح صحیح بات کی راہ دکھا.
اہدنی لمختلف فی جس میں اختلاف ہو رہا ہے، اللہ مجھے ہدایت پر رکھ، من الحق کے بھی اذنی کا اپنے حکم سے، انک تہدی اللہ آپ ہدایت دیتے ہیں، من تشاء جسے آپ چاہیں، الی صراط مستقیم سیدھی راست طرف اللہ آپ ہدایت دینے والے ہیں، اللہ سے یہ دعا مانگتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں دعا مانگتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہدایت کی دعا جو اللہ سے مانگتا ہے اور اختلافات سے بچتا ہے بہت بڑا کام کرتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اختلافی چیزوں سے بچے، تو یہ دعا پڑھتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یہ کرنے کا کام، ہم گھنٹوں بحث کرتے ہیں کہ کون سا فرقہ حق پہ ہے، کون سے مولوی صاحب باطل پہ ہیں، کیسے فیصلہ ہوگا؟ سب سے پہلے اللہ سے مانگو، یہ دعا بار بار پڑھتے رہیے۔ لوگ پوچھتے ہیں خطوط میں، ویسے بھی ہم کہتے ہیں ایک چلہ لگاؤ، 40 ایک دن تہجد پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، تہجد میں اٹھ کے اللہ سے یہ دعا مانگو، پھر دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ کام نہیں کرنا، کام وہ کرنے ہیں جن میں زبان کا چٹخارے اور مزے ہیں۔ آخرت کی اگر اتنی فکر ہے تو 40 دن اٹھنا کون سا دشوار ہے، 40 سال جینا ہے، تو اس کے لیے 40 دن اٹھ کے اللہ سے یہ دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ ایک چلہ مانگ کے دیکھے نا اللہ سے، اچھا بھائی نہیں اٹھ سکتے، ویسے عام نمازوں میں پڑھ لیجئے، ویسے دعا مانگتے رہیے، جہاں کہیں اختلاف نظر آئے اللہ سے دلی دل میں یہ دعا مانگو کہ اے رب ان میں جو اختلاف ہے نا مجھے اپنی طرف کھینچ لے، مجھے اپنی طرف بلا لے۔ اور ایک دعا اور حدیث میں آئی ہے، یہ تو خیر بالکل یعنی ساری سنن میں آئی ہے، بہت عمدہ سند ہے اس بات کی۔ دوسری دعا اگرچہ سند میں کم ہے، طبرانی کی روایت ہے، لیکن دعا وہ بھی بہت مؤثر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اللہم رب السماوات السبع وما زلت، اے ساتوں آسمانوں کے پروردگار، اور جن چیزوں پر ان آسمانوں نے اپنا سایہ ڈالا ہوا ہے، ورب الارضین وما اقلت، اور اے زمینوں کے پروردگار، اور جن چیزوں کو ان زمینوں نے اٹھا رکھا ہے، ورب الشیاطین وما اضلت، اور اے شیطانوں کے پروردگار، رب تو ان کا بھی تو ہے، وما اضلت، اور جو گمراہیاں انہوں نے پھیلائی ہیں، اے میرے رب کلی جارم من شر خلق کا اجمعین، اللہ اپنی ساری مخلوق میں، تیری اس ساری مخلوق میں جو شر ہے نا، اللہ تو میری حفاظت فرما لے، اللہ مجھے اس شر سے بچا لے۔ جتنا شر دنیا میں پایا جاتا ہے، خدا مجھے بچانا۔ اور دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے خاص طور سے ذکر فرما دی، فرمایا ان یفرط علی احد منہم، اے اللہ کوئی انسان، کوئی چیز کہ ان میں سے کوئی بھی مجھ پر ظلم نہ کرنے لگ جائے، اللہ ظالموں کے ظلم سے اپنی پناہ میں رکھ۔ او ان یطغا، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ جو میرے ماتحت ہیں، کہ خدا میرے نافرمان نہ ہو جائے، اوپر سے یہ عذاب نہ آ جائے کہ مجھ پہ ظلم ہو، اور جو نیچے والے ہیں ان سے یہ مصیبت نہ دیکھنی پڑے کہ میری بات نہ مانے۔ عز جار، اللہ تیری حفاظت بڑی مضبوط ہے، پروردگار تیری پناہ اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تبارک قسموں کا، اللہ آپ کی نام بڑی برکت والا ہے، آپ کا نام لے کے ظلم سے بھی پناہ مانگتا ہوں، آپ کا نام لے کے نافرمانی لوگ چھوٹے میرے کریں، ان چھوٹوں کی نافرمانی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور اللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنا بھی شر ہے نا، خدایا اس سارے شر پہ پناہ مانگتا ہوں۔ اس شر میں آپ دیکھیے سارے شر آ گئے، انسانوں کا شر، جنات کی شرارتیں، میڈیا کا شر، اور ان تمام گمراہ لوگوں کا جو اسلام کے نام پر گمراہی کے کاروبار کرتے ہیں اور اپنی شخصیت کو اوپر بڑھانے کے لیے خام خواہ اللہ کے دین کو غلط استعمال کرتے ہیں، کبھی انجانے میں اور کبھی تو جان بوجھ کے. یہ ہے کام کرنے کا. اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہیے کہ پروردگار کہیں ایسے نہ ہو میں کسی ایسے آدمی کے پیچھے چل پڑوں جو میں یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدم ولا کتاب منیر، اس کا مصداق ہو اور اللہ کی میں ایسے کو اپنا رہنما نہ بنا لوں. سب سے پہلے کام کرنے کا یہ. دوسری چیز جس کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جس شخصیت پر اعتماد اور بھروسہ کرنا ہے اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ سنت کی اتباع کتنی ہے. بس بہت بڑا معیار ہے کہ سنت کی اتباع کتنی ہے. اگر اس آدمی میں سنت کی اتباع ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنا اس انسان میں ہے تو بہت بڑی چیز ہے. اور سنت کے اتباع کا مطلب صرف اتنا سا نہیں ہے کہ کرتا دیکھ لیا گھٹنوں سے نیچے اور ٹخنوں سے اوپر کی شلوار دیکھ لی اور تسبیح ہاتھ میں دیکھ لی اور لمبی داڑھی دیکھ لی. سنت کے یہ طریقے یقیناً ہیں اور بڑے منور ہیں، بڑے قابل اتباع ہیں بلا شک و شبہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو معاف کرتے تھے، یہ سنت بھی ہے یا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھلے دل کے آدمی تھے، یہ سنت بھی ہے یا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوڑنے کی کوششیں کرتے رہے، یہ سنت بھی ہے یا نہیں. ظاہر اور باطن میں اتباع سنت کیسا ہے، کتنا اس میں رنگ ہے سنت کا، یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں. کیونکہ کوئی گمراہ آدمی سنت کی پیروی اللہ اسے ٹھہرنے ہی نہیں دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اگر محبوب تھے، یقیناً تھے، تو ان کا راستہ بھی اللہ کا محبوب راستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ کسی ایسے آدمی کو چلنے نہیں دیتا جو آدمی گمراہ ہے. جلد یا بدیر اس کا بھید کھل کے رہتا ہے. اگر وہ ظاہر میں سنت کے اتباع پر زور دیتا ہے، خود سنت پہ عمل کرتا ہے، اور اس کا باطن خراب ہے، تیرا باطن ہے، اندروں چنگیز سے تاریخ تر ہے، تو وہ یقیناً بدعات میں پھنس کر رہے گا اور بدعتیوں والی زندگی گزارے گا. اور اگر اس آدمی کے ظاہر میں ہی سنت نہیں ہے تو پھر تو آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ دیکھتے رہیے کہ جس کے ساتھ تعلق اور راستہ اور واسطہ استوار کرنا ہے اس میں سنت کی اتباع کتنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی پیروی کیا ہے. دو باتیں، اور یہ بڑی آسانی سے آدمی دیکھتا رہتا ہے، حالات کا جائزہ لیتا رہتا ہے. اتنی جلدی اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دے دینا چاہیے. اس خطے میں مسلمانوں کی تباہی اور مسلمانوں کے زوال کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جس نے نعرہ لگایا اس کے پیچھے چل پڑے. لاکھوں کے حساب سے خاکسار علامہ مشرقی کے پیچھے چل پڑے تھے، ہزاروں لوگ پرویز نے گمراہ کر دیے، اور سر سید کو تو پوچھو ہی نہیں، ذرا ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھو. اس زمانے میں علی گڑھ میں یہ حال تھا کہ کتے کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچتے تھے لڑکے علی گڑھ کے کالج میں، اور پیچھے سے ایک کتے کو مارتا تھا تو کتا جب چیختا تھا تو کہتے تھے چپ کر مولوی. یہ عملاً حال تھا. یہ دین جس طرح قربانیاں دے کے اور بے عزتیاں سہ سہ کے مولویوں نے آپ تک پہنچایا ہے نا، یہ کوئی چھوٹا سا کریڈٹ نہیں جاتا انہیں. یہ تو جب قیامت میں خدا کے یہاں تم پیش ہوگے تو تمہیں پکڑ کے اللہ پوچھے گا کہ تم کیا کرتوت کرتے رہے، اور یہ میرے بندے کس طرح اس دین کو اپنی عزت اپنی جان کی قربانیاں دے کر اس دین کو بچاتے تھے. اسی لیے ہمارے مشائخ کہتے تھے کہ جو آدمی اپنے زمانے کے صحیح اہل علم کی توہین کرتا ہے علماء کی، قبر میں اس کا منہ قبلے کی طرف پھر جاتا ہے
اور حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس قبر کھول کے دیکھ لو اور خدا کی قسم ہم جھوٹ نہیں کہتے قبر میں قبلے سے منہ پھر جاتا ہے. اس کی بدقسمتی ہے کہ جو ایک نعرہ لگاتا ہے لوگ اس کے پیچھے دیوانے جمع ہو جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ ارے بھائی اس نے سنت کی اتباع کتنی ہے, عقیدہ کیا ہے, ہر پلڑے میں اپنا وزن ڈالنا, ہر بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوانا, گمراہیاں ایسے ہی پھیلتی اور پھر جھاگ کی طرح وہ تحریکیں بیٹھ جاتی ہیں اور جو اس کے قیادت کرنے والے ہوتے ہیں منہ چھپاتے پھرتے ہیں, حکومت کی سختی برداشت نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب بالکل ہمارا تو نام ہی نہیں تھا, ہم نے تو کبھی یہ کہا ہی نہیں. کوئی پوچھے کہ حضرت آپ تو بہت بڑے داڑھی تھے اب کیا ہوا, آپ ہمارے زمانے میں دیکھیں بڑے بڑے لوگ جو جہاد کی دعوتیں دیتے پھرتے تھے جب حالات سیاسی اعتبار سے بدلے ہیں تو اب منہ چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں نا ہم نے تو جہاد کا ذکر ہی کبھی نہیں کیا تھا. یہ نفاق نہیں ہے, یہ منافقت نہیں ہے. لاکھوں کو ڈبو دیا, ہزاروں کی زندگیاں برباد ہو گئیں, گھر اجڑ گئے غلط کی عادت کی وجہ سے, جذبات کی وجہ سے, اور اب کہتے ہیں نا ہم تو اس میں تھے ہی نہیں. یہ کیا ہے, سنت کی اتباع میں ایسے نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس تحریک اور دعوت کو لے کے اٹھے تھے وفات تک اس پہ قائم رہے اور یہ کبھی ایک دن بھی نہیں یہ فرمایا کہ میں باطل پہ ہوں, کہ ہم نے غلط کسی کی رہنمائی کر دی ہے. نہ آپ نے فرمایا ہماری راہ یقیناً حق ہے. بات وہ ہے جو سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہی تھی, اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ جتنی بصارت والا اور بصیرت والا آدمی ان کے سارے معاصرین میں ایک بھی نہیں تھا جو ان کا ہم پلہ ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معاصرین حضرت سعد, حضرت معاویہ اور یہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سارے زندہ تھے, لیکن جو بات اس درویش میں تھی کسی میں نہیں تھی. مولا علی رضی اللہ عنہ نے کہا اور وفات سے پہلے اپنی قوم کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا انتم اتباع کلنا عائقین, میری قوم والو تم ہر اس آدمی کے پیچھے چل پڑتے ہو جو تقریر اچھی کر سکتا ہے, جو چیخ چیخ کے بولنا جانتا ہے نا تم اس کے پیچھے چل پڑتے ہو, اور حکیم دانا آدمی کی بات کو تم نہیں مانتے. یہ ٹھیک صورتحال آج بھی ہوئی ہے. اس لیے اتباع سنت دیکھیے کتنی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کا طریقہ اس پہ کتنی پیروی ہے. اگر ظاہر میں ہے پیروی لیکن اس کا باطن کھوٹا ہے, یقیناً بدعات میں جا کر گرے گا ایک دن اور ڈنکے کی چوٹ اعلان ہوگا کہ یہ سب بدعتیں ہیں. اور اگر اس انسان میں اتباع سنت ظاہر میں ہی نہیں ہے تو وہ پھر علم اور کتابوں سے جو کچھ اس نے حاصل کیا اسے کیا ہو اس آدمی کی تربیت نہیں. تیسری چیز جو سمجھنے اور دیکھنے کی ہے, جس آدمی پر اعتماد کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اللہ کا دین اس کے ہاں کتنا ہے, ہمیشہ دیکھیے کہ اس کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے یا نہیں ملتی. سمجھے بھائی, یہ اتصال سند بہت بڑی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار اور برکات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تقسیم ہوئے اور انہوں نے تابعین اور پھر تبع تابعین اور پھر اس کے بعد آگے چوتھی پشت آئی, پھر اس کے بعد تیسری صدی, چوتھی صدی, تو رضی اللہ عنہم وہ سینہ بسینہ چیزیں منتقل ہوئی ہیں, صحبتوں میں رہ کے لوگ بنے. کتنے واسطوں سے دین ہم تک پہنچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک. اگر کسی آدمی نے اپنا دین محض کتابوں سے حاصل کیا ہے اور کہیں اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے, ایسا آدمی بھروسے کے قابل نہیں. ایک ہے استاد کے سامنے, ایک چھوٹی سی مثال آپ سے عرض کرتے ہیں, آپ ایک استاد سے قرآن پڑھیے تو جب بندہ بچہ پڑھتا ہے نا عین, استاد کہتا ہے ٹھیک طرح پڑھو, کہتا ہے عین, استاد کہتا ہے عین نہیں عین کہو, ٹھیک ہے نا.
اب کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ جائیے, کمپیوٹر سارا قرآن آپ کو پڑھا دے گا, لیکن وہ جو استاد کی روک ٹوک تھی نا, اور استاد کے سینے سے جو نور اس کے سینے میں منتقل ہوتا ہے, ہونا ہے, اور استاد کی شفقت اور استاد کی ڈانٹ, یہ کہاں گئی؟ یہ کمپیوٹر کرے گا؟ اسی لیے بزرگ کہتے تھے کہ جورے استاد بہ از مہر پدر, استاد کی سختی باپ کی محبت سے زیادہ اچھی ہے. ہمیشہ دیکھو کہ اس آدمی کی تربیت کہاں ہوئی ہے, اس آدمی نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے, کیا محض کمپیوٹر سے سی ڈی سن سن کے, یا کسی بزرگ کی صحبت میں رہ کے, کسی سے پڑھ کے؟ بڑا فرق پڑ جاتا ہے دونوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی تربیت ان کے ہاں اور طریقہ جو سنت کے مطابق تھا وہ صحبت تھی. اسی لیے مشائخ اس صحبت پہ زور دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے بزرگوں کے ہاں زندگی گزارو, دیکھو ان کے معاملات, ان کے طریقے. تو یہ چیزیں اہل باطل میں نہیں ہوتی. وہ اسلام پہ تقریر کرے گا اس لیے کہ اس نے بھی کمپیوٹر سے سیکھا ہے, تو اس کی صحبت میں رہیں. 3 پیس سوٹ پہننا اور اسلام کے بارے میں لیکچر دے دینا اور لکھی لکھائی چیزیں پڑھ دینا, یہ چیزیں نہیں ہوتی. اساتذہ جو ہوتے ہیں ان کی ایک ایک مجلس, ایک ایک نشست ایسے ہزار تقریروں پہ بھاری ہوتی ہے. اس لیے دیکھتے رہیے کہ اس کی تربیت کس نے کی. مولوی جو صرف پڑھا ہوا ہو اور کسی نے تربیت نہ کی ہو, اور صوفی جس نے صرف تربیت حاصل کی ہو اور علم اس کے پاس نہ ہو, دونوں سے بچو. دونوں گمراہی کا پیش قائم ہے, کسی نہ کسی دن گمراہ کر کے رہیں گے. اسی لیے ہمارے بزرگ جو تھے وہ تعلیم پوری کرانے کے بعد تربیت پہ زور دیتے تھے. اسی مقصد کے لیے لوگ بیعت ہوا کرتے تھے, اسی مقصد کے لیے کہیں جایا کرتے تھے. کبھی بھی ایسے آدمی پر اعتبار اور بھروسہ نہ کیا جائے جس نے صرف علم حاصل کیا ہے اور اس کی تربیت نہیں ہوئی, یا صرف تربیت حاصل کی ہے اور علم نہیں حاصل کیا. تو آدمی ان چیزوں کو دیکھے. آپ کہیں گے یہ مشکل باتیں ہیں, کوئی مشکل بات نہیں بھائی, ہمت کرو. ہمت ہے جو آدمی کو عروج پر پہنچاتی. کیا اچھی بات غالب نے کہی ہے, انہوں نے کہا توفیق با اندازہ ہمت ہے ازل سے, آنکھوں میں وہ قطرہ ہے کہ گوہر نہ ہوا تھا. ایک آدمی, آپ نماز پڑھتے ہیں نا, اب آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی نماز کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں, تو آپ کہیں گے اسلام اور عقل مند ہونا اور بالغ ہونا اور باوضو ہونا. اب ان چاروں کی تشریح کرنے بیٹھ جائیں تو شاید 2 مہینے لگ جائیں, مگر آپ کو پتا ہے آپ مسلمان ہیں, عقل بالغ ہیں, وضو کیا ہوا ہے, نماز پڑھ لی. بس اسی طرح یہ شرطیں جن کی تشریح عرض کی جا رہی ہے, یہ کہنے کو تو شرطیں ہیں لیکن آسان ہے سوچنا ان کا, ہاں عملاً کچھ دشواری پیش آتی ہے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ جس پر بھی اعتبار کرنا ہے اس کی تربیت کہاں سے ہوئی ہے. یاد رکھیے اچھی طرح کہ صرف مشائخ کی خلافت کافی نہیں ہوتی. یہ فلاں بزرگ سے خلافت مل گئی, فلاں بزرگ سے اجازت ہے, خلافت کے بعد بھی حالات بدل جاتے ہیں اور نسبتیں سلب ہو جاتی ہیں. اس کی آسان مثال آپ سے عرض کریں, لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے نا, اس لڑکی کا ابھی کچھ پتہ نہیں, یہ جب بیوی بنتی ہے اور پھر شوہر کے گھر میں آتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ لڑکی میں اصل میں خوبیاں کیا ہیں اور خرابیاں کیا ہیں, کیونکہ خود مستقل ہو جاتی ہے نا, گھر اپنا ہو جاتا ہے, اب اس کی خوبیاں اور خامیاں کھلتی ہیں. اسی طرح مشائخ کی خلافت کا مطلب صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ اسے اس چیز سے مناسبت ہے, یہ تھوڑی مراد ہوتی ہے کہ یہ کامل ہو گیا ہے. وہ تو جب اپنا حلقہ اس کا بنتا ہے, لوگ اس کے قریب جاتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی خلافتیں, اس کی خلافت اور نسبت باقی بھی رہی ہے وہ بھی ختم ہو گئی. نسبت میں تغیر آتا ہے. نبوت فقط ایسی چیز ہے کہ اللہ نے جس کو دے دی اس سے واپس نہیں لی. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ جانتا ہے کہ کس کو رسالت اس نے دینی تھی, اللہ تعالی نے انہیں دے دی. باقی جب تک موت ایمان پر نہ آئے کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو میں اس بات پہ مت مٹنا کہ یہ فلاں بزرگ فلاں کے مجاز ہیں, اتنا کافی نہیں ہے. تربیت بہت بڑی چیز ہے, اور تربیت ہوتی ہے پھر انسان اس کے بعد اس کا اہل ہوتا ہے اور اسے سنبھال کے رکھتا ہے اپنے مشائخ کی تربیت کو, اور اس راہ پہ قائم رہتا ہے, پھر کہیں جا کر بات بنتی ہے. اس لیے آدمی سوچے کہ اس کی تربیت کہاں ہوئی ہے, پھر اس میں اتباع سنت کیسا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنا ذکر فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ اجودھن سے, پاسپتن سے دہلی واپس آ رہا تھا. شیخ کبیر فرید الدین مسعود شکرگنج رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, اور شیخ کبیر حضرت فرید الدین مسعود رحمت اللہ علیہ اپنی صدی کے مجدد تھے چشتیہ سلسلے کے. راستے میں سنام ایک گاؤں تھا, وہاں کئی سہرائیں تھیں, ایک سرائے میں سرائے تھیں اور ایک سرائے میں حضرت ٹھہرے. تو حضرت فرماتے تھے سرائے میں دو بھٹیاریاں آپس میں لڑنے لگی, ایک نے دوسری کو گالیاں دی, دوسری نے پہلی کو گالیاں دی, اور دونوں ایک دوسرے کی برائیاں کرنے لگی. تو جب پہلی عورت نے زیادہ ہی اسے سنائی کہ تم ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو, تو اس نے ایک جملہ تھا, اس نے کہا یہ جو کچھ تم کہہ رہی ہو نا میرے کردار سے متعلق کہ میں ایسی رہی ہوں ایسی خراب ایسی گندی, یہ سب ٹھیک ہے, مگر یہ بات بتاؤ کہ یہ ساری میرے کردار کی خرابی شیخ کبیر فرید الدین مسعود شکرگنج رحمت اللہ علیہ سے جو میں بیعت ہوئی ہوں تو بیعت سے پہلے کی ہیں یا بعد کی ہیں؟ تو شیخ فرماتے تھے کہ باوجود اس کے کہ وہ گالیاں دے رہی تھی دوسری چپ ہو گئی اس جملے کو سن کے, کیونکہ اب وہ کیا کہتی, یہی کہہ سکتی تھی نا کہ بیعت سے پہلے کی سب باتیں تھی, تو آگے سے کہتی پھر تو مجھے حضرت نے توبہ کرا دیا ہے, حضرت کی تربیت اب شروع ہو گئی ہے, تو اب مجھے کس بات کا تانا دیتی ہو. یہ جملہ سن کے حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرے دل پہ اتنا شدید اثر ہوا کہ میں نے سوچا ہر شخص کے لیے بیعت کا دروازہ کھول دوں, اور مجھے تجربے نے بتایا ہے کہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں ان کی کچھ نہ کچھ اصلاح ضرور ہو جاتی. برنی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے, مگر ہم پڑھیں کیوں صاحب, ہم اتنی دیر سوئیں کیوں نہیں, ہم اتنی دیر گپے کیوں نہ لگائیں, ہم اتنی دیر ٹی وی کیوں نہ دیکھیں, کچھ ہو جائے ہم مسلمان اپنے اکابر کو پڑھ کے نہ دیں, قسم کھا لو جو کبھی پڑھیں. غزنی نے لکھا ہے کہ میں حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا, اور فجر کی نماز کے بعد جب بیعت ہوئی لوگوں کی تو میرے دل میں بڑا وسوسہ آیا کہ حضرت کیسے ہر ایک کو بیعت کر لیتے ہیں, جبکہ پرانے مشائخ بیعت میں بڑی رد و قد کرتے تھے, بہت کچھ چنا چنی کرتے تھے, یہ حضرت کیوں کر لیتے ہیں؟ تو حضرت نے مجھ سے فرمایا بیعت سے فارغ ہو کے کہ بزنی تم مجھ سے یہ نہیں پوچھتے کہ میں ہر ایک کو بیعت کیوں کر لیتا ہوں, پرانے میں شاید تو بہت مشکل سے بیعت کرتے تھے. تو میں ہنس دیا اور سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کھل گیا ہے. پھر حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ میں اس لیے بیعت کرتا ہوں کہ مسلسل سن رہا ہوں کہ جو لوگ میری صحبت میں رہتے ہیں اور بیعت ہو جاتے ہیں وہ اپنی حالت کچھ نہ کچھ درست کر لیتے ہیں, اتنے لوگوں نے مجھے اس کی خبر دی ہے کہ مجھے لگا اب بخل کرنا مناسب نہیں ہے, مجھے جو مشائخ نے یہ نعمت عنایت فرمائی تھی اسے میں آسانی سے لوگوں تک پہنچاؤں. یہ جو بھٹیارن کا جملہ تھا نا کہ اس نے کہا یہ بتاؤ یہ جتنے تانے تم نے مجھے دیے ہیں یہ بیعت سے پہلے کے ہیں یا بعد کے, یہ کوئی معمولی بات ہے. اس لیے اتصال سند, تربیت, اور ایک چیز اور دیکھنی چاہیے کہ جس پہ اعتماد کرنا ہے دین کے معاملے میں, اگر اس کا عقیدہ درست ہے, اس کا علم سچا ہے,
اساتذہ سے باقاعدہ پڑھا ہے، مشائق کے یہاں اس کی تربیت ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس انسان کی صحبت میں رہ کر واقعی تبدیلی آتی ہے، تو آخری چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ شیخ کے اخلاقیات کیسے ہیں. اخلاقیات کا معاملہ بڑا نازک ہے، اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ اخلاقیات کیسے ہیں. اگر خود شیخ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو وہ تو خود اس قابل ہے کہ اس کی اصلاح ہو. کہاں یہ وہ لوگوں کا مصلح بنے، وہ بھی شیخ بننے کے قابل ہے جو اپنے مریدوں کو یہ تربیت دیتے ہوں کہ لوگوں کے معائب مجھ تک پہنچاؤ، ذرا جاسوسی کیا کرو، بتانا ذرا فلاں میرا مرید کیا کرتا ہے، تم کیا کرتے ہو، فلاں کیا کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ فلاں صحابی رضی اللہ عنہ ایسے ہیں، تو آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا دیکھو میرے پاس آ کے لوگوں کے برائیاں نہ بیان کیا کرو، میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاؤں وانا سلیم الصدر، اور میرے سینے میں تم سب کی طرف سے اطمینان ہو، میں سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتا ہوں. اس لیے یہ جو مشائخ تو لگاتے پھرتے ہیں نا لوگوں کے معائد کی جستجو، خود اپنے مریدوں کی بھی، جیسے انٹیلیجنس کا ایک جال بچھا ہوا ہو، تو یہ ویسے بھی برائی ہے. جو لوگ زندگی میں کام کرتے ہیں انٹیلیجنس کا، ان شعبوں کا، جاسوسیاں کرنا، رپورٹیں لکھنا، بالعموم ان پر دو خدا کے غضب نازل ہوتے ہیں. ایک غضب خدا کا یہ نازل ہوتا ہے کہ اول تو وہ زندگی میں کسی صحیح جگہ سے دین حاصل ہی نہیں کر سکتے، اور فرض کر لو پہنچ بھی جائیں تو وہاں وہ وہاں ٹک نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے اتنا کچھ رہ کے لوگوں کے کردار اس کی غیبت کی ہوئی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت اول تو ملتی نہیں، اور ان میں سے اکثر کا خاتمہ بھی ایمان کے بغیر ہی ہو جاتا ہے. جتنی اللہ کی مخلوق کو انہوں نے انٹیلیجنس نے تباہ کیا ہوا ہوتا ہے غلط رپورٹیں دے دے کے، یہ بالعموم ایمان سے کورے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو سب کھل جائے گا کہ دنیا میں کس کس کی کیا غلط سچی جھوٹی رپورٹیں دیتے رہے، اور سچ میں بھی جس برائی کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ برائی بھی بیان کرتے رہے. اس لیے اخلاقیات دیکھنی چاہیے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے خود فرمایا کہ لاہور کے کچھ تاجر گجرات گئے، گجرات ہندوستان والا، احمد آباد گجرات، اور اس وقت تک وہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہوئی تھی، تو ان تاجروں لاہوریوں سے گجرات والوں نے کچھ کپڑے خریدنے چاہے، تو لاہوری تاجروں نے ہر چیز کی قیمت بہت بڑھا کے بتائی، مثلاً 1 روپے کی چیز تھی تو 10 روپے کی بتائی. انہوں نے آگے سے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا جی 9 کی دے دو، 8 کی دے دو، اور ہوتے ہوتے کم قیمت سے دے دی. تو سودا چکا کم قیمت پہ اور مطالبہ کیا تاجر نے زیادہ. گجرات والے اس طرح کی تجارت سے بالکل نا آشنا تھے، وہ تو دکاندار وہاں ایک ہی قیمت مانگتے تھے، وہی دے دیتے تھے، وہی بیچ دیتے تھے، جیسے آج دنیا میں مہذب ممالک میں کی قیمت لکھی ہوئی ہوتی ہے، جائیے خاموشی سے اسے پڑھ لیجئے، آپ کے بارے میں لے لیجئے، نہیں تو نہ صرف. تو جب گجرات والوں نے یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے کہا تم کہاں سے آئے؟ ان کا ہم لاہور سے آئے. تو اس کافر نے کہا گجراتی نے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے شہروں میں سودے ایسے ہی کرتے ہیں؟ ان کا ہاں. تو بڑے تعجب سے بولا اور کہنے لگا اوفو تم مسلمان اتنے بد معاملہ اور تمہارا شہر ابھی تک آباد ہے. اس نے کہا کیوں، لاہور کو کیا ہونا ہے؟ وہ کہنے لگا حیرت ہے، جس شہر میں ایسے سودے بکتے ہوں اور تاجر ایسے ہوں کہ 1 روپے کی چیز 10 روپے کی کہیں اور پھر 10 سے کم کر کے 5 میں 4 میں دے دیں، وہاں تو دیوتاؤں نے، بزرگوں نے، خداؤں نے، ہمارے جو خدا ہیں، انہوں نے تباہ کیوں نہیں کر دیا؟ حضرت نظام الدین رحمت اللہ فرمایا ابھی یہ تاجر اپنا مال بیچ کے لاہور پہنچے نہیں تھے، اور پتا چلا
کہ منگولوں نے لاہور پر حملہ کیا اور لاہور کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. یہ شہروں کی تباہیاں. اب مورخ کچھ بھی کہے, تاریخ لکھنے والا اس کا سبب یہی کہے گا نا کہ منگولوں نے حملہ کیا تھا. ایک صوفی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے جو تمہارے کرتوت ہیں نا یہ عذاب کو لے آئے تھے. روزمرہ کے معاملات میں یہ عیاریاں اور چالاکیاں, اس سے معاشرے میں سچا اعتماد ایک دوسرے پہ نہیں ہوتا. تو شیخ ہو اور اس کے اخلاق اتنے گرے ہوئے ہوں کہ وہ اپنے جذبات سے بلند ہو کر سوچ نہ سکے, کبھی اس پہ اعتبار نہ کرنا چاہیے. ہمیشہ جذبات سے بلند ہو کے سوچنا چاہیے. ایک آدمی نے پتھر مارا ہے, آپ نے فوراً اٹھا کر پتھر مارنا شروع کیا, غلط بات ہے بھائی. یہ جذبات ہے نا غصے کے, اپنی توہین کے, اس کے کہ مجھے کیوں مارا ہے اس نے, نہیں. یہ موقع ہے, کنٹرول کرنا چاہیے اور ان انتقام کے جذبات سے بلند ہو کر سوچنا چاہیے کہ مارنے کی وجہ کیا تھی. معلوم ہوا کہ کسی اور کو مارنا تھا, غلطی سے لگ گیا. معلوم ہوا کہ مارا جان بوجھ کے, لیکن اگر میں معاف کروں تو یہ میرے پاؤں پکڑ لے گا. تو ذرا سوچو, جذبات سے بلند ہو کے سوچنا یہ کتنی اچھی بات ہے. کسی نے تعریف کی, اس کی تعریف سے متاثر ہوئے بغیر سوچنا چاہیے کہ میری تعریف کیوں کر رہا ہے, واقعی ایسے ہے یا اس کا اپنا کچھ مطلب ہے. کسی نے توہین کی تو جذبات سے بلند ہو کر سوچے. جو لوگ جذبات میں بہہ جاتے ہیں یہ اس قابل ہے کہ ان پر اعتماد کیا جائے. ہٹلر کو دیکھا تو مسلمانوں کے لیے بھی یہی تجویز کر دیا کہ بس طاقت ہونی چاہیے اور پریڈ کرو, یہ نماز ہے تمہاری, یہ جذبات نہیں ہے تو اور کیا ہے. کہیں دیکھا کافروں کا عروج تو بجائے اس کے کہ یہ سوچتے کہ آخر پتہ چلاؤ یہ کافروں کا عروج کیوں ہو رہا ہے, کیوں آخر یہ لوگ اتنا آگے بڑھ رہے ہیں, بجائے اس کام یہ کرنے کے یہ سوچا کہ انہیں ختم کیسے کرنا ہے, مارنا کیسے. تو اندھا دھند ان کو مارنے کے لیے چل پڑے, گریبان کھول دیے اور مریدوں کو بھی یہ تلقین کہ یا اللہ امریکہ آ جائے, اور جب وہ آئے تو پھر چپ کر کے حجرے میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگے. ان باتوں سے کوئی انسان ہوتے, یہ باتیں کرنے سے کوئی انسان بنتا ہے؟ ہمیشہ جذبات سے بلند ہو کے سوچو, اور جذبات سے بلند ہو کر سوچنا چاہیے کہ جس طاقت جس سے ٹکر لگ رہی ہے آخر ان کا اور ہمارا تناسب کیا ہے, ہمارے اعمال کیا ہیں, اللہ کی مدد آئے گی نہیں آئے گی, کیا ہوگا. جذبات سے بلند ہو کر جو آدمی نہیں سوچ سکتا اسے چپ کر کے گھر بیٹھ جانا چاہیے. وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ قیادت کر سکے, وہ اپنے گھر کو چلانے کے قابل نہیں ہے. قوم, ملک, معاشرہ چھوڑ, محلہ, یہ بہت دور کی باتیں. اسی طرح جس شخص پہ اعتبار کرنا ہے, جس کی قیادت میں چلنا ہے, ہفتہ اس کے ساتھ رہ کے دیکھو کہ یہ غیبتیں کتنی کرتا ہے, جھوٹ کتنا بولتا ہے. جن لوگوں کی مجلسیں جھوٹ اور غیبت سے خالی نہیں ہیں وہ کبھی بھی کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے. جھوٹ پہ لعنت برستی ہے اور جھوٹ سے اللہ کے فرشتے بھاگ جاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں. کا کافر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان دینے 2 سال پہلے آیا تھا خون کا پیاسا, اللہ نے اسلام کی پھر توفیق دی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو. پکے کافر تھے. جب وہ پہنچے ہیں دربار میں ہرقل کے اور ہرقل نے پوچھا تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا میں ایک بھی تو جھوٹ نہیں بول سکتا تھا اس کے سامنے. یہ کافر جھوٹ بولنے سے ڈرتے تھے, نہیں بولتے تھے. کوئی دنیا کی شرم حیا تو تھی نا. اللہ کا عذاب تو بات کی بات ہے, ہمارے زمانے میں بڑے بڑے مشائخ میں یہ دنیا کی شرم حیا بھی نہیں رہی. اپنے معاصرین میں خاص طور پہ ایسے جھوٹے الزام لگائیں گے, ایسی غیبتیں کریں گے کہ آدمی جا کر جب اس مخالف کو دیکھتا سنتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ میرے شیخ کی کیا حالت ہے اور دوسری طرف کیا. چھوٹے ان کے اور ان کے بڑے سب جس بات میں جذبات کو ابھارنا, کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی باتیں کر کے جذبات کو ابھارنا, کبھی اپنے شیخ اور میرے شیخ کے شیخ اور ان کے شیخ کے شیخ ایسے تھے, اور جذبات کو لوگوں کے ابھارنا اور اس طرح کے بلند و بانگ دعوے کر کے اور خواب سن کے اور خواب سنا کے اور پھر اس ذریعے سے اپنی مقبولیت کو حاصل کرنا, یہ شریف آدمی کا کام نہیں ہے. دین کی قیادت اور رہنمائی تو بھائی بہت بلند ہے, نہ پڑے ان کاموں. اس لیے غیبت, جھوٹ, حسد, بغیر تحقیق کے باتوں کو پھیلانا, یہ سب معائب ایسے ہیں کہ اگر کسی شخص میں پائے جاتے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہے, کیونکہ وہ ابھی تک اپنی اصلاح نہیں کر سکا. دوسرے کی اصلاح تو بہت دور کی بات ہے. ایسے ہی معاصرت کے فتنے میں دیکھے کہ جس پر اعتبار کرنا ہے یہ آدمی اپنے معاصرین کے ساتھ کیسا ہے, بہت بڑا امتحان ہے اخلاص کا. ایک مثال سے آپ سے زیادہ واضح طور پہ سن سکتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے اور وہ حقیقت میں چاہتا ہے کہ مریضوں کو شفا ملے, بڑا مخلص ہے, کہتا ہے اللہ اپنی مخلوق کو شفا دے, اسی کے محلے میں اسی کے مطب اسی کے ہسپتال کے سامنے ایک دوسرا ڈاکٹر آ کے دکان کھول لیتا ہے. اس ڈاکٹر میں اگر واقعی اخلاص ہے نا تو اس کی علامت یہ ہے کہ خوش ہوگا, کہے گا الحمدللہ اس محلے میں ایک کی بجائے دو ڈاکٹر ہو گئے, میرے پاس 50 مریض آتے تھے, چلو اچھا ہے 25 ادھر چلے جایا کریں گے, 25 میرے پاس آئیں گے, میں غور سے ان کی بات سن سکوں گا, دیکھ سکوں گا. کیونکہ مقصد اپنی ڈاکٹر ہونے کی شہرت نہیں ہے, مقصد اللہ کی مخلوق کی شفا ہے. یہ جس کا جذبہ ہے نا اخلاص کا, اس ڈاکٹر کی اللہ رہنمائی بھی کرے گا, اس ڈاکٹر کے دیکھنے میں بھی برکت ہوگی. اس ڈاکٹر کو کہو کہ یہ ایسا آدمی ہے جو واقعی اعتماد کے قابل ہے اپنے میدان میں میڈیکل میں. اور اگر لوگوں سے یہ کہے کہ ہم تو چاہتے ہیں جی کہ اس ملک میں اسپتال پھیلیں, ہم چاہتے ہیں اس ملک میں ڈاکٹر زیادہ ہوں, اور حالت یہ ہے کہ اپنے محلے میں اگر ایک اور ڈاکٹر آ گیا تو مریضوں کو کہنا کہ بھائی ادھر کدھر چلے گئے تھے, ارے آپ بہت دن سے نظر نہیں آئے صاحب, آپ کے مقصد بس ہم ہی سمجھتے ہیں, آپ ادھر ادھر کہاں چلے جاتے ہیں. اور دل میں کڑنا اور کمپاؤنڈر کو بھیجنا کہ دیکھنا ذرا وہاں کیا صورتحال ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ڈاکٹر مریضوں کی اصلاح نہیں چاہتا, یہ تو اپنا نام چاہتا ہے. بس بالکل اسی طرح ہر فیلڈ کو لے لو, محلے میں مسجد ہے, مولوی صاحب کے پاس لوگ آتے ہیں, معلوم ہوا کوئی اور بزرگ آ کے اس محلے میں آباد ہو گئے ہیں, مولوی صاحب خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں اللہ بڑے آدمی ہیں, ہم بھی ان کی مجلس میں جائیں گے. کوئی ان کی مجلس میں جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے بھائی, ان کے پاس بھی جاؤ ہمارے پاس بھی آؤ, وہ بھی دین کا کام ہے, یہ بھی دین کا کام ہے. یہ ہے اخلاص کی علامت. اور اگر یہ چیز نہ ہو اور روز اس پہ نظر رہے کہ اس شہر میں میرے مقابلے میں کون کون ہے, کس کی تقریریں زیادہ سنی جاتی ہیں, لوگ کیوں وہاں زیادہ جاتے ہیں, اور پھر چپکے چپکے اپنے مریدوں کو کہنا کہ ارے فلاں تو ایسا گمراہ, فلاں تو ایسا گمراہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اپنی شہرت چاہتا ہے, یہ نہیں چاہتا کہ لوگ دین پر رہیں. اگر دین ہی مطلوب تھا تو صاحب آپ سے اچھے ایک آدمی آ گئے تھے, ان سے کیوں لوگوں کو روکا. اسے کہتے ہیں اخلاص, اسے کہتے ہیں تعلق مع اللہ اور سچائی. ایسے ایسے بزرگ تھے جب اس امت کا عروج تھا کہ ایک ہی شیخ نے دو آدمیوں کو خلافت دے کے کسی شہر بھیج دیا, تو جو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بیعت چھوڑ دی اور کہا ہم سے ماشاءاللہ بڑے آدمی آ گئے ہیں, حضرت سے بیعت ہو جاؤ, فلاں سے تعلق رکھو, وہ ہم سے بھی زیادہ اچھے ہیں. حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جب سہارنپور پہنچے تو اپنے زمانے کے شیخ اور اپنے زمانے کے منجھے ہوئے عالم شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی رحمت اللہ علیہ اپنے خلفاء اپنے مریدوں کو لے کے سید صاحب رحمت اللہ سے بیعت ہو گئے, اور اپنے خلفاء سے کہا کہ مجھ میں جو کچھ تم دیکھتے ہو اگرچہ یہ ساری خوبیاں ہیں, لیکن یہ جو آیا ہے نا آدمی, یہ جو لڑکا شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں,
فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور اللہ کی خوشی اسی میں ہے کہ زمانے میں لوگ حضرت سے بیعت ہوں اور چلو تم بھی جاؤ اور میں بھی چلتا ہوں، اور اپنے سینکڑوں مریدوں کے ساتھ حضرت سے جا کے بیعت ہو گئے اور سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی انہیں خلافت عنایت فرمائی. یہ ہے اخلاص. شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کے اور اپنے درمیان اور اپنے مریدوں کے درمیان جو واسطہ متعین کر رہے تھے وہ سید صاحب کا تھا. فرمایا یعنی کہ گویا کہنا یہ تھا کہ اب تک تم میرے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، مجھ سے بھی اچھا آدمی آ گیا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، چلو حضرت سے بیعت ہو جاؤ، حضرت سے تربیت حاصل کرو. یہ وہ خوبیاں ہیں جو دیکھنی چاہیے. اگر کہیں یہ مل جائیں تو وہاں آدمی جوتے سیدھے کرے. جوتے کیا سیدھے کرنے ہیں؟ جوتے کھا لے وہاں، چند دن گزارے تاکہ انسان بنے. اس دنیا میں سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہے کہ اب انسان نہیں رہے. انسانوں کو پیدا کرو، انسانوں کو ڈھونڈو. یہ نفرتیں، یہ ایک دوسرے کو مارنا، لڑائی، خون، غیبتیں، جھوٹی رپورٹس ختم کر دینا چاہیے انہیں. اس دنیا کو رہنے کے قابل بنائیے، اور وہ جب ہی رہنے کے قابل بنے گی جب ہم سب انسان بنیں گے، بندہ بن جائے. اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے کہ انسان انسان بن کر رہے، اور وہ حاصل ہوتا ہے ان چیزوں سے جو ابھی آپ کے سامنے عرض کی ہیں. یہ خلاصہ ہے 8, 9, اور 10 نمبر آیت میں کہ آدمی جائے تو جائے کہاں، پھر ان اوصاف کے افراد کو تلاش کرنا چاہیے. اس کے بعد کی تفصیل آئندہ نشست میں انشاءاللہ عرض کریں گے. السلام علیکم.